जो गाजी को न देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। अभी तो भूल ना पाई थी मैं अम्मा की रुखसत को, तरसना है मुझे अब रोज शब बाबा की शफकत को। ये सोना घर जो देखूंगी, ये सोना घर जो देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। मेरे भाई हसन पर एक दिन ऐसा होएगा, कलेजा जहर की शिद्दत से कट कर मुंह को आएगा। जिगर को जब समेटूंगी, जिगर को जब समेटूंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। मुझे कटते हुए भाई के सर को देखना होगा, कमाई फातिमा जहरा की लुटते देखना होगा। कोई यावर न पाऊंगी, कोई यावर न पाऊंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। सरे शाम गरीब शिम्र छीनेगा मेरा पर्दा, जमीन कर बला पर बैठ कर ये खून भरा चेहरा तो बालों से छुपाऊंगी, तो बालों से छुपाऊंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। जो लौटूंगी वतन को कैद, सब सख्तियां सह कर तो पूछेंगे सभी मुझसे, ये कैसे नील है बीबी। मैं बाजू जब छुपाऊंगी, मैं बाजू जब छुपाऊंगी तो बाबा याद आएंगे। जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। अभी हूँ मैं मदीने में तो नाना का सहारा है, मेरी तस्कीन दिल के वास्ते अम्मा का रोजा है, कभी कूफे जो जाऊंगी, कभी कूफे जो जाऊंगी तो बाबा याद आएंगे, जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे, और अली के बाद अजदी, यही ज़ैनब का नौहा है, रज़ा सुनकर जिसे अशकों ने आँखों को भिगोया है, सरे दरबार आऊंगी, सरे दरबार आऊंगी तो बाबा याद आएंगे, जो गाजी को मैं देखूंगी तो बाबा याद आएंगे। सलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في أخيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. آج روز ضربت ہے، سر مبارک امیر المومنین شگافتہ ہے. اور خانہ امیر المومنین میں قیامت برپا ہے. لیکن امام اسے کہتے ہیں, ولی برحق اسے کہتے ہیں. روایات میں ہے جب لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے, اس وقت بھی امام فرما رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو, قبل اس کے کہ میں تمہیں درمیان نہ رہوں. اس موقع پر ذرا غور فرمائیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک فقرہ وہاں پر آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے سوالات کو مختصر بیان کرنا, اپنے امام کی حالت پر نظر رکھنا. پوچھ لو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, بس اپنے سوالات کو مختصر رکھنا اور اپنے امام کی تکلیف کا احساس کرنا. یہ روایتیں اور اس قبیل کی نہ جانے کتنی روایتیں مستند معتبر کتابوں میں معتبر اور صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان روایات پر غور کریں, آیات پر غور کریں. اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا, معرفت امام معرفت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے بنیادی مصادر, بنیادی مآخذ, بنیادی سورسز, بنیادی منابع بہت ہیں, لیکن بنیادی طور پر چار ہیں. خود قرآن کریم, احادیث صحیحہ, وہ حدیثیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے عوام الناس سے خطاب فرمایا ہے, علی حسب مراتبہم وعلی حسب عقولہم, جو جس منزلت کا تھا جس پیمانے کا تھا اس سے خطاب کیا ہے. اور دوسرا ذخیرہ وہ ہے جس میں دعائیں ہیں, جہاں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام حضرت حق سبحانہ و تعالی سے محو گفتگو نظر آتے ہیں. البتہ وہاں بھی دو مراتب ہیں, کچھ دعائیں وہ ہیں جو صرف عامۃ الناس کو یا بعض خواص کو تعلیم فرمانے کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں, کچھ دعائیں وہ ہیں سکھائی ہیں ہمیں اور آپ کو, کچھ دعائیں وہ ہیں جو گفتگو ہے اللہ کے ان معصوم بندوں کی حق سبحانہ و تعالی سے. اور چوتھا منبع وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا زیارات ہیں. حق ضائع نہ ہو, کل میں نے مزار شیخ مفید کا تذکرہ کیا, مزار ابو عبداللہ محمد ابن جعفر مشہدی کا تذکرہ کیا. یہ دونوں کتابیں المزار الصغیر اور المزار الکبیر کے نام سے مشہور ہیں معروف ہیں. لیکن ایک اور کتاب اسی ضمن میں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے, اور وہ ہے کتاب کامل الزیارات. اور پھر مختلف مجموعوں میں, وسائل الشیعہ میں اور بحار میں کتاب مزار بحار, اور علامہ عبداللہ ابن نور اللہ بحرانی کی عوالم کی جلد مزار وغیرہ, بہت سی پھر کتابیں. देखिए ये अय्याम, ये अवाइरा है ना, ये जो इस वक्त अय्याम गुज़र रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ किसी तकरीर में, और अब हर एक को ये एहसास हो रहा है कि हम आखिरी ज़माने में कदम रख चुके हैं। यानी ये जो दौरे ज़मा है इसके आखिरी मक़्ते में हम कदम रख चुके हैं। ये वबा, ये पैंडेमिक और इसके बाद आने वाली वबाएँ और सियासी सूरत हाल और इक्तसादी सूरत हाल, ये सब इशारा कर रही हैं। और जो उलमा हैं मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के ज़ाविये से, तकरीबन उन तमाम उलमा का ये बयान है कि आखिरी ज़माने में हम कदम रख चुके हैं। इस एतबार से भी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि तज़किरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम किया जाए। हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पहचान अगर खो देंगे तो महदी को क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस तरह शनाख्त होगी? वो अलग एक बात है ज़ाहरी एतबार से कि जब तशरीफ़ लाएंगे, रिवायात में भी है कि खुदा दाद वो नूरानियत होगी, वो नूर होगा रूए मुबारक पर कि लोग पहचान लेंगे। लेकिन फिर भी पहचानने के लिए और पहचानने का हक अदा करने के लिए मारिफत और यकीन शर्त है। रूए मुबारक मुस्तफ़ा पर नूर नहीं था, खुदा की कसम। मगर बरसाब बरस से इंतज़ार करने वाले जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान कर दिया तो किस तरह बरगश्ता हो गए। यानी बहुत से यहूद मुख्तलिफ जगहों से हिजरत करके मक्के और मदीने में आकर आबाद हो गए थे कि आखिरी नबी आने वाले, इंतज़ार की कैफियत थी, इंतज़ार की कैफियत थी, इंतज़ार की कैफियत थी कि आखिरी नबी आएंगे। उनकी किताबों में, उनके सहीफ़ों में है आखिरी नबी आएंगे। लेकिन जब आखिरी नबी आ गए, नूरानियत थी, जाहो जलाल नबूवत के साथ आपका तुलू हुआ, जहूर हुआ, विलादत हुई, फरोग हुआ नूर दरख्शान ख़त्म नबूवत का। मगर जो मारिफत और यकीन रखते थे और सच्चे दिल से जो याए हक थे, हक के मुतलाशी थे, उन्होंने कलिमा पढ़ा, बयात की, साथ दिया, जाने सारी की। लेकिन जिनके पास मारिफत नहीं थी, शुकूक व शुभात थे, वसवसे थे शैतानी और नफसानी, और जिनके अहदाफ सियासी थे, जिनके अहदाफ सियासी थे, दीन को सिर्फ सियासत न बनने दीजिए, दीन दीन रहता है तो अली की शक्ल में फरोग पाता है, दीन सियासत बन जाता है तो बागी शाम वजूद में आता है। दीन को सियासत न बनाइए। दीन में सियासी अहकाम भी हैं मगर कुल दीन सियासत नहीं है। तो एक तो ये जहत है कि इस वक्त हर वक्त से ज्यादा, हर पिछले दौर से ज्यादा इस वक्त जिक्र अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जरूरत है। जरूरत है, मैं अर्ज कर रहा हूं। سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اتفاق ہے، اختلاف کس پر ہے؟ امیر المومنین پر اختلاف ہے، مسئلہ امامت پر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف غلط سوچتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں سیاسی اختلاف ہے، جوہری اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے، قرآنی اختلاف ہے، امر امامت اور امر ولایت، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور درجہ یقین تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تاریخ میں علی سے زیادہ مظلوم کوئی شخصیت بھی نہیں ہے، خدا کی قسم. لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شجاعت کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں، ان کے معجزات کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں، مگر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں. اور بس یوں تو دیکھیے، کوئی بھی نقطہ ذکر کروں تو پھر اس کی وضاحت کے لیے بیان چاہیے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان کم سے کم، لیکن یہ اشارات ہوتے ہیں ایک ایک جملے میں. میں صرف ایک حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. اسی سورہ مبارکہ حج میں، جس کی اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ایک اور آیت ہے جہاں ہے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. اس فقرے کے ذیل میں، سورہ حج کی اس آیت کے اس فقرے کے ذیل میں، کتاب صحیح بخاری، اس کی کتاب التفسیر میں سورہ حج کی اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب و غریب حدیث ہے اور بہت دقیق حوالہ جن حضرات کو چاہیے ہو تو عرض کر دیا میں نے کہ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورہ حج، اور حدیث کا نمبر ہے 4467 4467. یہ قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اس متن میں امیر المومنین اور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، اس میں قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب کی کارستانی ہے یا کس کی ہے، تابع کی ہے، چونکہ خود امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے. یہ خیال رہے کہ بہت سے علماء اہل سنت اور سلفی علماء ماضی میں بھی اور حال میں بھی حضرت علی کو علیہ السلام لکھتے رہے ہیں، تو یہ کوئی مسلکی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت میں کہا گیا ہے نا کہ روز قیامت دو متخاصم، دو اختلاف رکھنے والے پروردگار کے محضر میں پیش ہوں گے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن یوم القیامہ، انا اول من یجثو للخصومہ بین یدی الرحمن یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو روز قیامت رحمان کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں پہلا شخص ہوں گا. یہ صحیح بخاری میں.
اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت روز آخرت پہلے شخص ہوں گے جو کھڑے ہوں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر, تو اس کے کیا معنی ہے کہ اس تاریخ میں مظلوم ترین شخص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہمارے یہاں ظاہر سیاق و سباق میں بہت بحثوں کی گنجائش ہے, ضرورت ہے, آیت سے لے کے روایت تک, روایت سے لے کے آیت تک, اور پھر اس کے شراح نے اپنے اپنے طور پہ جو تشریحیں کی اور نقطۂ نظر پیش کیا, وہ سب بحثیں الگ ہیں. جب صرف اگر صرف اسی ایک صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں اور سورہ حج کی اس آیت کی روشنی میں تمام سیرت امیر المومنین اور تاریخ اسلام کا احاطہ کر کے کوئی گفتگو کرے تو ایک زخیم جلد کتاب لکھی جا سکتی ہے, جس کے لکھنے کی ضرورت ہے اور دل میں نیت بھی ہے. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں, خدا کرے کہ شاید میرے قلم سے یہ کتاب وجود میں آ جائے. تو دو باتیں عرض کی میں نے, ایک تو یہ کہ تاریخ اسلام کی بطور خاص مظلوم ترین شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, دوسری کہ یہ دور وہ ہے, یہ عہد وہ ہے, یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تذکرہ کیا جائے تو کس حوالے سے؟ عرض کیا میں نے, قرآن آپ کے سامنے, احادیث صحیحہ آپ کے سامنے, دعاؤں کا مجموعہ آپ کے سامنے, زیارات آپ کے سامنے. زیارات پہ کیوں میں توجہ زیادہ دے رہا ہوں؟ اس ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ کسی ایک ہی عنوان کو اٹھایا جا سکتا ہے, تمام باتوں کو ایک ساتھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا. یہی زیارت امین اللہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, زیارت مبارکہ امین اللہ از اعتبار سند, از لحاظ سند معتبر ترین زیارت سمجھی جاتی ہے, اور اس کی شرحیں علامہ مجلسی نے اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تعلیقات اور حواشی کی شکل میں تو کی ہیں, لیکن حضرت آیت اللہ العظمہ امام انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کے شاگردوں میں, ان کے معتمدین خاص میں, ان کے دفتر میں ایک بزرگوار تھے, خود جلیل القدر عالم تھے, علامہ سید ہاشم رسولی محلاتی. انہوں نے بطور خاص اس زیارت کی ایک جلد کتاب کی شکل میں شرح الگ لکھی ہے. اچھی شرح ہے, عمدہ شرح ہے, لیکن چونکہ ان کا ذوق تاریخی تھا, ہسٹری پر زیادہ کام کیا تھا انہوں نے, تاریخ اسلام بھی ان کی کتاب مشہور و معروف ہے, تو جو کلامی بحثیں ہیں اس میں, اس زیارت میں, اس کی طرف انہوں نے توجہ کم فرمائی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کی, لیکن بہت کم فرمائی, بہت کم, بہت تشنا رہ گئی وہ تفسیر, وہ تشریح, وہ شرح, وہ کتاب. اشارہ بھی میں اس وقت بھی اشارہ ہی عرض کروں گا کہ زیارت امین اللہ شروع ہوتی ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. یہ کیا فقرے اس لیے سکھائے گئے ہیں کہ بس ایک تشریفات ہے, ایک رسم ہے, ایک پروٹوکول ہے کہ آپ جائیے تو ان الفاظ میں سلام کیجئے؟ سکھائی کس نے اور خود ادا کس نے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نقطہ نظر سے تو امام معصوم حجت خدا اور تمام عالم اسلام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے, تمام عالم اسلام, چاہے وہ کتاب صفۃ الصفہ, ابن جوزی کی ہو یا اور جتنی بھی کتابیں ہیں, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے اپنے جد کی قبر مبارک پر, اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کا امین ہے اس کی زمین پر اور اس کی حجت ہے اس کے بندوں پر. یہ سادہ سا ترجمہ کر کے گزر جانے سے حق ادا ہو جائے گا؟ آپ محسوس کرتے ہیں کس اعتبار سے امین ہے امیر المومنین؟ امین اللہ، اللہ کے امانت دار، کس اعتبار سے؟ کیا یہاں پر وہ آیت آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے جو سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حق سبحانہ وتعالی کا اعلان ہے کہ ہم نے ایک امانت، ایک امانت، اپنی عظیم امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، ان سب نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کیا، لرز گئے، کانپ گئے، پیچھے ہٹ گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا. کون سی عظیم امانت ہے یہ؟ روایتوں میں اور مفسرین کے درمیان مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک قول محکم، مستحکم، مبرہن قول یہ ہے، دلیل و برہان سے ثابت قول یہ ہے کہ اس سے مراد ولایت امیر، ولایت بھی ہے، ولایت، ولایت الہیہ. یہ ولایت الہیہ تھی جس کے حامل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. صرف ایک جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں، سلطنت اسلامی کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، امین اللہ فی ارضہ. اور اس ارض سے بھی جب ارضہ، ارض کی اضافت حق سبحانہ وتعالی کی طرف ہوگی، تو پھر ظاہری تفسیر سے لے کے باطنی تفسیر تک اور عرفا کی تفسیر تک جا کے پوچھے کہ اس ارض کی وسعت کون سی ہے، کتنی ہے، اور مراد کیا ہے اس سے. ارض خدا پر امانت دار خدا علی ابن ابی طالب ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
اللہ صلی علی محمد و علی محمد و عجل.
دوسرا فقرہ وحجتہ علی عبادہ، اور اس کے تمام بندوں پر حجت ہیں خدا کی. علی حجت خدا ہیں. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ مورخ. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ لغوی. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ شاعر، ادیب. حجت خدا ہیں. قرآن سے پوچھئے کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے، یا رسول سے پوچھئے کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے. اور حجت خدا ہونے کے کلامی اور عرفانی، صرف کلامی حد تک محدود نہ رہیں، کلامی اور عرفانی جہات اور جوانب کتنے ہیں، کتنی وسعتیں ہیں اس بحث میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں بحثیں امین اللہ ہونے کی حیثیت سے، حجت اللہ ہونے کی حیثیت سے بہت وسیع ہیں. اگر آپ کسی اعتبار سے صرف تاریخی حدود تک محدود رہ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو تاریخ اسلام کی روشنی میں وہ دوسرا فقرہ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجته على عباده، السلام عليك يا امير المؤمنين. اس کے بعد کیا ہے؟ اشهد، الله اكبر، بس یہاں اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. معلوم ہوتا ہے یا نہیں کہ یہ جب فقرہ امام نے فرمایا ہے تو آپ کے سامنے سورہ مبارکہ حج کی 78ویں آیت بھی تھی جس کا آغاز ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. کیا ہے آیت میں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور گواہی دے رہے ہیں کون؟ امام زین العابدین گواہی دے رہے ہیں. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. اب بس اگر یہیں پہ ٹھہر کر گفتگو کی جائے اور حضرت علی کے جہاد گنائے جائیں تو ایک گھنٹے کی گفتگو کافی تو نہیں ہے نا، بلکہ ایک عشرہ کافی نہیں ہے. کتنے جہاد ہیں اور کس کس انداز سے جہاد ہیں اور کس کس میدان میں جہاد ہیں. علی کا جہاد صرف تلوار سے وابستہ نہیں ہے، بچپن سے یعنی بڑے بڑوں کے ہوتے ہوئے یوم الدار، روزے دعوت ذوالعشیرہ، علی کا کھڑا کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. جہاں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح آنکھیں نظر آ رہی تھیں کافروں کی، مشرکوں کی، حاسدوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، وہاں علی کا کھڑا ہو کے نصرت پیغمبر کا عہد کرنا جہاد ہے. پھر مکے میں مسلسل ساتھ دیتے رہنا، ہر سانس علی کی جہاد ہے، ہر روز علی کا جہاد ہے، ہر شب علی کی جہاد ہے.
نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد.
اور یہی نہیں، شب ہجرت بستر پیغمبر پر سونا راحت کا سونا تھا. عام نقطہ نظر سے دیکھیے تو شب ہجرت علی ابن ابی طالب کا سونا بھی جہاد ہے، اور وہ جہاد ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. خدا کی قسم، وہ جہاد ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. تو یہ تمام بحثیں تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بحث میں کلامی دلالت بھی ہے اور عرفانی جہاد بھی ہیں. اب غور فرما رہے ہیں آپ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بطور خاص امامت اور امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امامت خاصہ سے متعلق تمام علم کلام شیعی کا خلاصہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ان دو سطروں یا تین سطروں میں موجود ہے. کوئی شرح کرتا چلا جائے، ڈوبتا چلا جائے اور حق ادا کرتا چلا جائے. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، اس کے بعد کیا ہے؟ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کتاب خدا پہ عمل کیا. وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر ایک ایک کر کے آپ نے عمل کیا. ہاں یہ ترجمہ یاد رکھیے گا کہ واتبعتا میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. واتبعتا سننا نبی، یہ کب تک؟ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اپنے جوار میں دعوت دی. فقبضک الیہ باختیارہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اس کی شرح کروں، اور ورنہ گفتگو فضائل سے مصائب میں داخل ہو جائے گی. آخری فقرہ ہے وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دشمنوں پر آپ کی حجت تمام کی، ملزم بنا دیا انہیں، ملتزم بنا دیا، ملزم بنا دیا، ایک حجت قاطعہ ان کے سامنے قائم کر دی. مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، ان تمام حجتوں کے ساتھ کہ جو پہلے سے آپ کی شان میں، آپ کے حق میں، آپ کی حجتیں یا خدا کی حجتیں آپ کے ذریعے سے تمام خلق خدا پر قائم تھیں، ان میں ایک حجت کا اضافہ ہوا ہے، آپ کے قتل اور آپ کی وفات اور آپ کی شہادت کے ذریعے سے. یہ متن جو مفاتیح میں ہے اس میں بس یہی ہے کہ والزم اعداءک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، لیکن اسی زیارت کا وہ متن جو کامل الزیارات میں ہے اس میں یہاں فقرہ ہے ایک کہ والزم اعداءک الحجۃ فی قتلک، آپ کے قتل ہونے میں بھی ایک حجت پوشیدہ ہے. غالباً یہی فقرہ ہے، بہرحال قتل کی صراحت وہاں موجود ہے کہ امام کی شہادت میں، امام کے قتل ہونے میں ایک حجت قائم ہوئی ہے. یہ مقامات زیارت کے بہت اہم ہیں. اور پھر مع ما لک من الحجج البالغہ علی جمیع خلقہ، تمام خلق خدا پر، جو لوگ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو محدود کرتے ہیں، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ امامت ائمہ اطہار اور امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں ایک دو نہیں، بکھری ہوئی ہیں قرآن میں، احادیث میں، اور تاریخ میں. لیکن ولایت کے ضمن میں، اور وہ بھی ولایت مطلقہ اور ولایت تکوینیہ، خیال رہے ولایت تکوینیہ کا کلمہ استعمال کر رہا ہوں. آپ کہیں گے ولایت تکوینیہ کی اصطلاح پہلے نہیں تھی، بعد کے فلاں اور فلاں کی ایجاد ہے. میں فلاں اور فلاں کو نہیں جانتا ہوں، میں ہوں اور قرآن، میں ہوں اور روایات، میں ہوں اور احادیث. میں اپنا مطالعہ عرض کر رہا ہوں، اس باب میں مقلد نہیں ہوں. دلائل کی جستجو ہو خادم حاضر ہے، مگر دلائل اس طرح طلب کریں جیسے دلائل طلب کیے جاتے ہیں. ہر گفتگو کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر گفتگو کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر گفتگو کا ایک دائرہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ائمہ اطہار کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
کی شان ولایت قرآن مجید میں جگہ جگہ استنباط ممکن ہے، بشرطے کہ انسان اس نیت سے، اس ارادے سے، اس قصد سے، جستجو سے مطالعہ کرے قرآن مجید کا. بحثیں بہت ہیں اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ولایت تکوینیہ، ولایت تکوینیہ کی دلیلیں قرآن مجید میں بہت ہیں، قرآن مجید میں ہیں. اور پھر عرفانی مبانی، اور وہ کلامی مبانی کہ جو کلام اہل بیت سے مستنبط ہیں، نہ کہ دوسروں سے. وہ کلامی مبانی جو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام امام امیر المومنین، کلام امام حسن، کلام امام حسین، کلام امام زین العابدین علیہ السلام، کلام امام باقر علیہ السلام، کلام امام صادق علیہ السلام، کلام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، کلام امام علی رضا علیہ السلام، کلام امام جواد علیہ السلام، کلام امام علی نقی علیہ السلام، کلام امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ زیارت جامعہ کبیرہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے، یہ متن کیا کسی غیر معصوم کی تالیف ہے؟ یہ عظیم الشان متن کیا کسی غیر معصوم کی تالیف ہے؟ یہ دعاؤں کے فقرے کیا کوئی غیر معصوم سوچ بھی سکتا ہے اس طرح سے؟ یہاں تعمق کی ضرورت ہے. گفتگو کو سمیٹ کے اشارات میں آگے بڑھ جاؤں، اگر اسی مقام پر ظاہر ہے کہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ تاریخیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص جذبے کو بیدار کرتی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام،
اللہم صلی علی محمد و علی محمد،
عبد ہیں، عبد عبد خدا ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، عبد خدا ہیں، مگر وہ عبد ہیں جو ہمارے اور آپ کے جیسے تھوڑی ہیں، باقی عباد اللہ اور خلق خدا کے برابر ہیں، ان جیسے ہیں. یہاں پہ ٹھہر کے کل گفتگو چاہا تھا کہ پوری ہو جائے، نہیں ہو پائی، آج بھی پوری نہیں ہو پائے گی، لیکن ایک فقرہ عرض کروں. یہ لفظ عبد، عبد یعبدو، عبد یعبدو، عبد 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 عبد، تینوں طرح سے آتا ہے، تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. عبدہ اس کے لیے آتا ہے جو ابن عن جدین، بکنے والا غلام ہو. عبد یعنی بندگی کرنے والا بھی، غلام خادم. اس سے جو مصادر آتے ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، ماشاءاللہ 6-7 مصادر ہیں. تو ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبودیت، ایک ہے عبودت. ان تین پر صرف آج گفتگو کر لیں، ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبودیت، اور ایک ہے عبودہ، العبودیہ اور العبودہ اور العبدیہ. عبدیت کون سا مقام ہے؟ اگرچہ ہر شخص کا عبدیت کے مقام تک بھی بلند ہو جانا آسان نہیں ہے، عبدیت کے اپنے مراتب ہیں، ادھر توحید کے مراتب ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور ادھر عبدیت کے مراتب ہیں. عبدیت کے مرتبہ اولا تک بھی پہنچنا بڑے فخر کی بات ہوتی ہے عام انسانوں کے لیے، یاد رکھیے گا. ہم جیسے عام انسانوں کے لیے عبدیت کے مرتبہ اولا تک پہنچنا. اور عبدیت کی ایک تعریف یہ، بس اب تیزی سے گزر جاؤں، عبدیت کی ایک تعریف یہ ہے کہ یہ جو فرائض اور واجبات و سنن اور احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا عبدیت ہے. نماز پڑھنا عبدیت ہے، روزہ رکھنا عبدیت ہے، حج کو جانا عبدیت ہے. پوری زندگی میں ایک جہت عرض کر رہا ہوں، ایک جہت، پھر عرض کروں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ تمام جہات کا احاطہ کر سکے انسان اور بالاستیعاب گفتگو کر سکے. کسی مرد مؤمن مسلم، مسلم مؤمن کا تمام جہاد کا، تمام احکام اور واجبات و فرائض اور سنن پہ عمل کرنا، نماز پڑھنا عبدیت ہے، روزہ رکھنا عبدیت ہے، حج کرنا عبدیت ہے، جہاد کرنا عبدیت ہے. تو پھر عبدیت اور عبودیت میں کیا فرق ہے؟ توجہ رکھیے گا. اب ظاہر ہے یہ ہر ڈکشنری میں نہیں ملے گا، ہر کتاب میں نہیں ملے گا، فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گا. فقہ کا اپنا دائرہ کار ہے، فقہا نے ہماری آپ کی روز مرہ کی زندگی کی ضروریات کے احکام پر کام کیا ہے، روز مرہ کے مبتلا بہ احکام. بس عبادات سے لے کر معاملات تک، روزمرہ کے مبتلا بہ احکام، یعنی زیادہ تر نگاہ زمین پر رہی اور زمینی زندگی پر، آسمانی حقائق کی طرف تو نگاہ اٹھی ہی نہیں. وہ ایک دائرہ بحث ہے، تو وہاں نہیں ملے گی یہ تعریف جو عرض کر رہا ہوں. بعض عرفا نے کیا کہا کہ عبدیت یہ ہے کہ آپ نماز روزہ پڑھیں کریں، حج ادا کریں، جہاد کریں، زکات دیں، خمس دیں، زندگی میں عبادات سے معاملات تک آپ احکام کی پابندی کریں قربتاً اللہ، ارادہ بندگی کے ساتھ. عبودیت کیا ہے پھر؟ عبودیت یہ ہے کہ جب آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، کھڑے ہوں صرف قیام، حالت قیام صلات میں نہیں، یعنی مستقل آپ کی، آپ کی نسبت خدا سے کیا ہو، جتنے صفات حق سبحانہ و تعالیٰ میں ہیں اس کے ازداد اپنے اندر تلاش کریں. یہ بیان اس بیان سے کتنا مختلف ہے جس میں کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کریں. اگر وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو آپ بھی رحم سے کام لیں، اگر وہ کریم ہے تو آپ بھی کرم سے کام لیں، اگر وہ عفو و غفور ہے تو آپ بھی عفو و درگزر سے کام لیں اپنی زندگی میں. یہ سب اخلاق کے عمومی دروس میں بتایا جاتا ہے نا. یہاں کہا جا رہا ہے عبودیت سے مراد یہ نہیں ہے جو صفات حق میں ہیں اس کے افداد اپنے اندر تلاش کریں، یعنی وہ عالم ہیں تو خود کو محض جاہل سمجھیں. وہ قوی ہے تو خود کو ضعیف سمجھیں، وہ غنی ہے تو خود کو فقیر سمجھیں. واضح ہوئی بات؟ جو صفات حق کے ہیں اپنے اندر اس کے افداد کو تلاش کریں، یہ ہے عبودیت. اب آپ تصور فرمائیے کہ جو عام روایات میں اور دعاؤں میں علی جیسا حق کا بندہ روتا ہوا نظر آتا ہے، اے پروردگار میں جاہل ہوں، اے پروردگار میں خطا کار ہوں، اے پروردگار میں ضعیف ہوں، اے پروردگار میں فقیر ہوں، یہ عبودیت کی وہ بلند منزل ہے جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس سے کیا کوئی احتجاج کر سکتا ہے کہ علی خدا نخواستہ غیر معصوم تھے؟ وہ منزل الگ ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تو عبدیت کیا ہے؟ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، عبدیت ہے. عبودیت کیا ہے؟ اپنے اندر افداد کو کشف کیجئے. وہ ہے غنی علی الاطلاق، ہمیں فقیر علی الاطلاق. تو ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے یہ، ہم تو ایک نشہ و سرور خودی میں مبتلا رہتے ہیں. حقیقی بے خودی جو شایان شان خدا ہے، وہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ میں دیکھیں، وہ دیکھنا ہو تو ابو تراب میں دیکھیں، وہ دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب میں دیکھیں، جسے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور یہ شہر علم کا در ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے پروردگار میں جاہل ہوں اور میں نے جہل میں بہت سی، نادانی میں بہت سی خطائیں کی. استغفراللہ، علی نے خطائیں کی ہیں. یہ مقام عبودیت ہے. اور جب انسان، جب عارف، جب عابد اس منزل تک پہنچ جائے، دیکھیں نا ایک نسبت ہے جو انسان کی ولی کی بندوں سے، تمام خلقت کے مقابلے میں علی اعلم ہیں، خدا کے دیے ہوئے علم سے اعلم ہیں، مگر یہ علی کا ادب بندگی ہے کہ حضور حق میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار علم تو سب تیرا ہے، میں جاہل ہوں. حق سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے علی کائنات میں شجاع ترین فرد ہیں. علی کی شجاعت اور قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لاکھوں مرحب و انتر اور عمر ابن عبد ود آئیں اور جائیں، مگر یہی علی ہیں جو محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو لرستے ہیں، ٹانگیں للستی ہیں، قدم لرستے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, داڑھی پکڑ کر تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں, پروردگار میں تیرا ضعیف بندہ ہوں. یہ عبودیت, یہ عبودیت. بس اس انداز سے گفتگو کرتا چلا جاؤں تو شاید یہ مجلس بہت جلد تمام اتمام تک نہ پہنچ پائے گی. پہلی منزل ہے عبدیت, دوسری عبودیت, تیسری منزل ہے عبودت. عبودت یہ ہے کہ انسان جب حق کے صفات کا ادراک کرے اور اپنے اندر اس کے افداد کا ادراک کر لے تو پھر مشاہدہ جمال صفات و ذات میں اس طرح غرق ہو جائے کہ فنا ہو جائے. یہ فنا کی منزل علی کی منزل ہے, یہ منزل علی کی منزل ہے. بہت سی باتیں رہ گئیں, بہت سے مطالب رہ گئے, مگر بس آج گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. آپ سب اہل ولا ہیں, ایک فقرے میں تو طبیعتیں منقلب ہوں گی. یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ سب گفتگو ہو رہی ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, ورنہ آج تو بس گریہ و ماتم کا روز ہے. آج تو علی کا سر مبارک زخمی ہے, فرق اقدس دو پارہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مسجد کوفہ میں 19 ماہ مبارک رمضان کی سحر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک شگافتہ ہوا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ آقا کا سر مبارک زخمی ہے, ایک شور برپا ہوا. پورے کوفے میں گھر گھر سے وہ شور آہ و نالا بلند تھا کہ تاریخ میں بے نظیر ہے. مورخین نے لکھا ہے, ارباب مقاتل ہی نے نہیں لکھا ہے, مورخین نے بھی لکھا ہے, اور مقاتل خود تاریخ کا حصہ ہیں. روایات میں اس وقت بھی وہ وقت تھا کہ جب سیاہ آندھی چلی ہے اور زمین کو زلزلہ آیا ہے, ایک خوفناک فضا تھی, ہیبتناک فضا, اور جبرائیل کی آواز گونج رہی تھی, تہدمت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کے بابا کے حکم سے نماز پڑھائی ہے. کیا قیامت کی نماز ہے وہ, کیا قیامت کی نماز ہے, کیا قیامت کی نماز ہے. اور نماز پڑھانے کے بعد سر مبارک امیر المومنین کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کچھ دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے. تصور کر لیجیے, مسجد کوفہ ہے, محراب پر خون کے چھینٹے ہیں, علی کا سر زخمی ہے, کسی اور کا نہیں, علی کا سر زخمی, اور سر مبارک کا لہو پیشانی کو تر کر چکا ہے, رخسار تر کر چکا ہے, ریش مبارک تر ہے, داڑھی کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہیں, اور امیر المومنین نے زمین سے خاک مٹھی مٹھی اٹھا کے اپنے زخم میں بھری ہے اور فرمایا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. علی اس وقت بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد امام حسن کو تسلی دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں, حسن دیکھو تمہارے نانا کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر, رسول اللہ موجود ہیں, دیکھو میرے بھائی جعفر موجود ہیں, دیکھو چچا حمزہ موجود ہیں, یہ لوگ آئے ہیں میرے استقبال کے لیے. اور اس کے بعد جب بلک بلک کے اصحاب روئے ہیں تو خاص طور سے امام حسن بہت رو رہے تھے. امام حسن سے کہا بیٹا حسن, تمہارے اس طرح رونے سے دامن عرش میں جو ملائکہ مقربین ہیں وہ بھی بے چین ہو رہے ہیں, زمین تا آسمان ملائکہ بے چین ہیں. ایک گریے کا عالم ہے, ایک گریے کا عالم ہے. اس کے بعد جب جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہیں پر زخمی امام کو کی زیارت جب سب کر چکے, تو پھر امام کی طرف جا رہے ہیں حبیرہ ہیں, ایک طرف محمد حنفیہ ہیں, گھر کے لوگ ہیں, جوانان بنی ہاشم ہیں, اور کچھ اصحاب خاص ہیں. اب یہ جملہ تو آپ اکثر سنتے ہیں نا, تقریباً علی علیہ السلام کے مصائب پڑھنے والا ہر ذاکر یہ کہتا ہے کہ جب گھر سے کچھ قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹا اصحاب سے کہہ دو اب اس وقت واپس چلے جائیں, واپس چلے جائیں, کل آ جائیں گے, کل آ جائیں گے, کچھ دیر میں آ جائیں گے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن نے فرمایا ہے بابا یہ آپ کے جانثار اصحاب ہیں, یہ آپ کو چھوڑ کے ایسی حالت میں جانا نہیں چاہتے ہیں, جا نہیں سکتے. امام نے ایک مرتبہ فرمایا حسن تمہیں احساس نہیں ہے زینب کے رونے کی صدائیں بلند ہیں, ام کلثوم کے رونے کی صدائیں بلند ہیں, میرے گھر سے عطرت مصطفیٰ کے رونے کی صدائیں بلند ہیں, اصحاب سے کہو اس وقت چلے جائیں بعد میں آ جائیں گے. امیر المومنین سے فریادی فریاد کرتے ہیں یا علی اس وقت آپ کو خیال ہے کہ زینب کی صدائے گریہ کسی کے کانوں میں تک نہ پہنچے, یہی کوفہ ہوگا, یہی زینب ہوگی, رسن بستہ زینب, رسن بستہ ام کلثوم, اور مجمع عام ہوگا. انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمیں مقامات و مراتب انبیاء, مقامات و مراتب ائمہ اطہار سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں ایک با معرفت مؤمن بنا. پروردگار معبود ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رکھنا تو ولایت علی سے وابستہ رکھنا. پروردگار معبود بحق علی و ولایت علی, بحق مصطفیٰ و نبوت مصطفیٰ, بحق توحید حق صمدی, اس دنیا کو اس کرے عرض کو کرے توحید بنا دے, کرے اہل توحید بنا دے, کرے اہل ولایت بنا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.